السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. شریعت اسلامی کے ماخذ و مصدر، یعنی جو شریعت ہے ہماری، وہ اس کے سورسز کہاں سے ہیں، کہاں سے وہ نکلتا ہے اور ہم شریعت کو کیوں فالو کرتے ہیں. تو مین جو سورسز ہیں شریعت کے وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت. شریعت کے جو مین سورسز ہیں وہ ہیں قرآن اور سنت، یعنی کہاں سے اخذ کیے گئے، یہ قانون کہاں سے نکالے گئے، شریعت کس کو کہتے ہیں، کہاں سے نکلی ہے یہ. تو یہ کہاں سے نکلی ہے؟ قرآن سے اور سنت سے. شریعت بنانے والے کو شارع کہتے ہیں، شین الف را عین شارع، یعنی شریعت بنانے والا، اور وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر شریعت آسمان سے نازل ہوئی ہے، وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے. شریعت آسمان سے نازل ہوئی، وحی کے ذریعے سے نازل ہوئی، اور قرآن اور سنت دونوں مل کر شریعت بنتے ہیں. سنت کیسے شریعت بناتی ہے؟ کسی کوئی مثال دے سکتا ہے کہ سنت بھی شریعت میں شامل ہے؟ تو اللہ کے رسول تو ایک انسان تھے، انہوں نے کہا تو ہم کیوں کریں گے، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟
وہی آئے گی، اللہ کا حکم تھا. اور اگر سے
ہاتھ اٹھا کر بتائیے. جی جی، یعنی اللہ کے رسول پر وہی آتی تھی، ایک تو کون سی وہی تھی؟ قرآن. ٹھیک ہے، کس نے کہا بھی وحی خفی؟ جی وحی خفی. جو حدیث ہے ایکچولی وہ وحی خفی ہے، اور جو قرآن ہے وہ وحی جلی ہے. یعنی وحی مطلوع بھی کہتے ہیں اس پر، وحی غیر مطلوع. یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن اور سنت مل کر شریعت بنتی ہے، اور سنت بھی حدیث بھی وحی کی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے، وہ وحی کی تلاوت تو نہیں کی جاتی ہے، لیکن اسے قانون کے طور پہ فالو کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی وحی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن، یہ دونوں مل کر قانون بنتا ہے. اور قانون کا مطلب شریعت ہے. ایکچولی قانون، میں نے آپ سے کہا نا کہ قانون ہم کیوں نہیں استعمال کر سکتے، بہت چھوٹا رنگ ہے، بہت چھوٹی چیز ہے قانون. اور جبکہ شریعت کیا ہے؟ یہ بہت ہی وسیع کے معنی ہیں. جی بالکل. سب سے زیادہ جو شریعت کے بارے میں، یہ ابھی یہ والا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمیاں جو ہے یہ تقریباً 200 سال سے جو لوگوں نے پھیلائی، اس میں گورنمنٹ، کچھ حکام اور کچھ ایسی علماء سو، اور جو فیشن زیادہ طبقہ تھا جو کہ مغربی تہذیب سے متاثر تھا. اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ جو شریعت کا مذاق بنایا گیا، اور شریعت کو ایک طرح سے کیا کہنا چاہیے کہ بہت ہی نچلی چیز قرار دیا گیا کہ شریعت یہ تو پرانے لوگوں کا کام ہے. اور شریعت کا مذاق اس طرح سے بنایا گیا جیسے کہ اس کے نام رکھ دیے گئے، شرعی پیجامہ، شرعی داڑھی، شرعی مہر، اس طرح کی چیزیں. جبکہ شریعت یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نام نہیں ہے. شریعت آپ کا لباس نہیں ہے ایکچولی. ہماری شریعت ہمیں کوئی لباس کا ایک پراپر وہ نہیں بتاتی ہے کہ بس ایسے ہی لباس آپ پہنیں. شریعت ایک آپ کو طریقہ بتاتی ہے کہ ساتر ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو. تو شریعت ہم نے کیا کیا کہ اس کا ہم نے خود ہی نہیں، مسلمانوں نے، یا پھر وہ جو ایسا طبقہ جو کہ مغربی تہذیب سے متاثر تھا، یا وہ لوگ جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ آیا تھا کہ جس میں کیا کہنا چاہیے، کمیونزم بہت عام ہوا تھا، اور تو ان لوگوں نے مل کر شریعت کا بہت ہی بری طرح مذاق بنایا. اور اسی بنا پر آپ دیکھیے کہ شریعت کا آج بھی ایک مذاق سمجھا جاتا ہے اس کو، اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بالکل ہی دخیانوں سی چیز ہے. یعنی اب اس پر عمل ہی نہیں کیا جا سکتا. آج سے 1400 سال پہلے کی نازل ہوئی ہے، آج کے زمانے میں اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. یہ سب سے بڑی بھول ہے ہماری، اور یہ سب سے بڑا مذاق ہے شریعت کے ساتھ. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کو فالو کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، دو ہی چیزیں آپ کو قرآن میں ملے گی کہ کس کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تب ہم دیکھتے کہ شریعت کیا ہے، یہ شین را عین سے نکلا ہے، شرع. اور شرع کہتے ہیں کسی بھی چیز کے ابھرے ہوئے حصے کو. اب یہ قرآن میں جن لوگوں نے قصص القرآن اٹینڈ کیا تھا، اس میں مچھلیاں آتی تھیں، تو اس میں جو ایک لفظ آیا تھا شرعان، مچھلیاں کیسے آتی تھیں؟ ابھر ابھر کر آتی تھیں. تو شرع یا شرعان یا شریعت ایکچولی واضح، بالکل ہی کلیئر کٹ نظر آنے والی چیز اور معلوم چیز. کہ شریعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا واضح رابطہ جو بالکل ہی جو ہے کلیئر ہو, نون ہو اور کامیابی کی طرف منزل تک پہنچاتا ہوں. ٹھیک ہے, شریعت کا مطلب ہے کہ ایسا واضح راستہ جو منزل تک پہنچاتا ہوں. اور اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا, آپ دیکھیے کتنی گہرائی ہے. اس لیے قرآن کے ہر لفظ پر دیکھیں تو ہم بہت دیر تک بات کر سکتے ہیں کہ ایک ایک لفظ قرآن کا جو ہے وہ اپنے اندر اتنی گہرائی اور اتنی وسعت رکھتا ہے. تو شریعت کا جو معنی ہے, یعنی عربی زبان میں شریعت جو کہا جاتا ہے کہ پانی کے پنگھٹ کو کہتے ہیں, جہاں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پینے کے لیے لے جایا کرتے تھے, تو اس کے لیے شرح کا لفظ وہ لوگ استعمال کرتے تھے. اور اسی طرح سے جیسے کہ پانی سے کیا ہے, پانی کیا ہے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا کہ ہر چیز کو انسان نے اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا, پانی سے پیدا کیا ہے نا. تو پانی زندگی کی علامت ہے. اور ویسے بھی ہم اگر اس کو عام الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو جیسے آپ نے دیہاتوں میں گاؤں میں دیکھا ہوگا کہ الحمد للہ آج تک ہمارے گھروں میں پانی کی موجودگی ہے کہ ہمارے گھر بیٹھے بیٹھے پانی آ جاتا ہے. لیکن پہلے پانی کا سورس کیا تھا, کنویں سے لاتے تھے یا پھر ندی سے. تو آپ جب یعنی جو کنویں اور ندی کا راستہ ہوتا ہے تو وہ نون ہوتا ہے یا انون ہوتا ہے؟ نون ہوتا ہے. ایون اگر وہ یعنی کسی کھیت میں ہو, فارم میں ہو, یا کہیں کہیں پہاڑوں کے بیچ میں سے, لیکن جو راستہ ندی تک جاتا ہے وہ بالکل یعنی پگڈنڈی سی بن جاتی ہے, کیونکہ سارے لوگ وہاں جاتے ہیں, کیونکہ پانی کے ساتھ گزارا ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا کہ یعنی وہ راستہ جو پانی کی طرف لے جاتا ہو. اور پانی کیا ہے, زندگی ہے, پانی کے بغیر گزارا ممکن نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا, تو وہ راستہ جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے, جو آپ کو زندگی تک لے جاتا ہے, جو آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. تو شریعت کیا ہے ایکچولی دیکھا جائے تو, ہماری زندگی ہے. یعنی شریعت اگر ہے تو ہم زندہ ہیں, اگر شریعت نہیں ہے تو مطلب ہم ختم. تو اس سے آپ دیکھیے کہ الحمد للہ کون سا راستہ استعمال کیا. تو یہ جو لوگوں نے اس کے مذاق بنا دیا تھا, اگر وہ شریعت کے مقصد کو سمجھ لیں, اس کے معنی کو جان لیں, تو انشاءاللہ کبھی اس کا مذاق نہ اڑائیں. تو شریعت کے بارے میں جو شکوک و شبہات جو لوگوں نے پھیلائے, تو وہ ایک تو مغرب سے متاثر لوگ تھے, یا جو کمیونسٹ لوگ تھے, یا پھر جو لوگوں نے دین کا مذاق بنا لیا جن کو شریعت کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا. اگر وہ اس کے معنی جان لیں تو وہ ضرور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو لغت کے اعتبار سے اس کے معنی ہے, عربی زبان میں شریعت سے مراد واضح راستہ, سیدھا راستہ جو انسان کو پانی کے مصدر تک پہنچائے, ابھرا ہوا راستہ, واضح راستہ. جو عربی کے شعرا تھے, قدیم شعرا, وہ اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے تھے اپنے شعر میں, شریعہ اور شرائع کا لفظ وہ ان راستوں کے لیے استعمال کرتے تھے جن پر چل کر انسان پانی کے ذخیرے تک پہنچ سکتا ہے. جو عربی کے شعرا تھے ان کے اشعار میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, شرائع یا شریعہ, وہ راستہ جو آپ کو پانی کے ذخیرے تک پہنچائے. اور عربی زبان میں ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے, سہل الشرائع. آپ کو لفظ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں صرف آپ کے سمجھنے کے لیے بتا رہی ہوں کہ پانی تک پہنچنے کا آسان راستہ, کیونکہ پانی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو قرآن کی روح سے پانی زندگی کا مصدر ہے, کیونکہ قرآن میں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا, تو ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی. اس لیے یہی لفظ اللہ نے شریعت کے لیے پسند فرمایا, یعنی جو چیز ہمیں زندگی کی طرف لے جاتی ہے. لہٰذا شریعت کا معنی کیا ہوا, آسان راستہ, ٹھیک ہے, واضح راستہ. اور اب اصطلاحی معنی ہم دیکھیں کہ وہ احکام, یہ بات آپ لکھ لیں, وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو دیے, جن میں عقائد, عبادات, معاملات, اخلاق یعنی زندگی سے متعلق ہر قسم کے احکامات جس پر چل کر دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو دیے, جس میں عقائد, عبادات, معاملات, اخلاق, زندگی سے متعلق ہر قسم کے احکام جس پر چل کر دنیا اور آخرت میں ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنے عام الفاظ میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں کہ کس کے ذریعے سے احکام ملے, اللہ کے ذریعے سے. کس کو ملے؟ اللہ کے رسول کو. کون کون سے احکام ملے؟ عبادات, عقائد, اخلاق, زندگی سے متعلق ہر قسم کے احکام جس پر چل کر ہم کیا کر سکتے ہیں, دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے اس طرح سے ہے. پھر آپ ہم دیکھتے ہیں یہ لفظ قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے. تین جگہ پر یہ لفظ جو ہے شریعت کے لحاظ سے جو آیا ہے, شرع لکم من الدین ما وصف به نوح والذی اوحینا الیک، کہ یہ کون سا راستہ ہے؟ دین کا وہ راستہ جس کی وصیت ہم نے کس کو کی تھی؟ نوح علیہ السلام، اور جن کو بھی ہم نے وحی کی تھی، جو جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں. اور اس میں نوح علیہ السلام کا خاص طور سے ذکر کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہیں سے شروعات ہوئی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ تو اتاری تھی شریعت، لیکن خاص طور سے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ نوح علیہ السلام، یعنی اتنے شروع سے شریعت چلی آتی آ رہی ہے. لہٰذا یہ شریعت وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو دیا، اور نہ ہر نبی نے اس کی پیروی کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِکُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہَاجًا، کہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے تم میں سے ایک شریعت بنائی اور ایک راہ عمل، یعنی ایک زندگی گزارنے کا طریقہ بنایا. تو ہر نبی کو شریعت دی گئی، لیکن ہر نبی کی شریعت میں کچھ نہ کچھ فرق تھا. جیسے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم سب جو ہے ایک باپ کی اولاد ہیں، ہم سب نبی، لیکن ہماری مائیں مختلف تھیں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر شریعت میں کچھ نہ کچھ فرق رہا ہے. جیسے کوئی مثال آپ بتا سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھنے کا طریقہ، اور پہلے چپ کا بھی روزہ رکھا جاتا تھا، اور نہیں وہ تو ایک دن کا روزہ،
وہ طہارت میں وہ لوگ کپڑا،
بالکل جو گندگی لگتی تھی تو کپڑا کاٹ کر ہی پھینکتے تھے، اس کو دھو کر استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. پھر جو ان کے صدقات ہوتے تھے، وہ مال غنیمت ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ آگ آ کر کھا لیتی تھی. ہماری یہ کہ مال غنیمت یہ حلال ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کچھ چیزیں، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سجدہ کرنے کا ہم کو ذکر ملتا ہے کہ ان کے آگے سب لوگ جھک گئے، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ جائز ہے کسی کو؟ تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا فرق تھا. لیکن اب چونکہ یہ آخری نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو شریعت نازل ہے قیامت تک کے لیے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شرط، یعنی راستہ بنایا یا زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جاثیہ میں، ثم جعلنا کا الا شریعت من الامر فتبعها، کہ پھر ہم نے بنایا آپ کے لیے شریعت تاکہ جو ہم نے حکم دیا اس کی پیروی کی جائے. یعنی یہ شریعت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کس کا حکم ہے یہ؟ اور فتبعها کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اس کی پیروی کی جائے. کس کی پیروی کی جائے؟
شریعت
کی. تو لہٰذا کیا بتایا جا رہا ہے؟ یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ شریعت اس لیے نازل کی گئی کہ اس پر کیا کیا جائے گا؟ عمل کیا جائے گا، اس کو فالو کیا جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شریعت صرف مذاق بنانے کے لیے یا پھر صرف اس کو قرآن میں سجا کر شوکیس میں رکھ دینے کے لیے آتی ہے، بلکہ شریعت کس کے لیے آئی ہے؟ عمل کرنے کے لیے. اور اسی بنا پر اگر ابھی ہم آگے پڑھیں گے جو فکس ریلیٹڈ چیزیں، اس میں وہی عملی احکام ہیں. یعنی شریعت کا مطلب جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، ورنہ ہم شریعت کو کیا سمجھتے کہ اچھا کوئی ایسی چیز ہے جو خواب و خیال والی ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ شریعت کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمارے عمل سے ریلیٹڈ ہے، جو روزمرہ کے ہمارے معاملات ہیں، وہی شریعت ہے اصل میں، تو اسی کو ہم کو فالو کرنا ہے. تو دیکھا جائے تو شریعت اور فقہ جو ہے بہت قریب قریب ہے، لیکن شریعت ایک بہت ہی بڑا میدان ہے، اس میں کا ایک حصہ فقہ ہے. یعنی جو ہم جو مسلم پرسنل بورڈ میں جتنے بھی میٹرز ڈسکس کیے جاتے ہیں، یہ سب کس سے ریلیٹڈ ہے؟ دیکھا جائے تو شریعت کے انڈر میں آتے ہیں، لیکن اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فقہ کہیں گے اس کو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ الگ الگ اس میں جو الگ الگ فتاوا دیے گئے ہیں، تو یہ اس کا صرف ایک شعبہ ہے. یعنی شریعت تو بہت بڑی ہے، اس میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس میں کا ایک شعبہ کیا ہے؟ جو ہمارے عمل سے ریلیٹڈ ہے، جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، نکاح، طلاق، وراثت، وقف، یہ ساری چیزیں. تو یہ فقہ جو ہے شریعت ہی سے ریلیٹڈ ہے، اور شریعت کے انڈر میں فقہ آتی ہے. لیکن ایک فرق یاد رکھنا ضروری ہے کہ شریعت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، فقہ میں چینجز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شریعت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن فقہ میں چینجز آتے رہتے ہیں وقت اور حالات کے لحاظ سے. اور اس کو آپ کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں؟ فقہ میں جو چینجز آتے ہیں وقت اور حالات کے لحاظ سے، اسے ایک چھوٹی سی مثال آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی نہیں تھا یہ معاملہ. یا لڑکیوں کی میڈیکل تعلیم جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لڑکیوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو وہاں پر ہم داخلہ دلوائیں، اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں، تو اب کیا اس زمانے میں تو اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں تھی، تو کیا ہم داخلہ دلوا سکتے ہیں؟ تو اب یہ حالت کے لحاظ سے اس کا مطلب فیصلہ کیا جائے گا. تو علماء ہمارے کیا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں؟ بالکل اپنے حدود میں رہتے ہوئے، یعنی جس میں ہمارے جو ہمارے کلچر کو، ہمارے دین کو نقصان نہ پہنچے، تو وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہے لڑکی. اسی طرح سے سیم یہی معاملہ کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی اس صورت میں جائز ہے کہ کسی اور کا ہم جو ہے ہاں لے کر پریگنسی کریں, لیکن اگر ہسبینڈ کہیں لے کر کریں تو کیا ہوگا, وہ جائز ہوگا. اس طرح سے یہ معاملہ اس زمانے میں نہیں تھا. تو فقہ بھی کیا ہے, حالات اگر آئے ہیں تو اس حساب سے کیا ہوا چینجز آ سکتے ہیں, لیکن کس کے انڈر میں ہم کریں گے یہ معاملہ حل, یعنی قرآن اور سنت ہمارے سامنے ہوگا اس کے اوپر ہی رکھ کر ہم فیصلہ کریں گے. تو یہ فقہ ہوگی تو کس کے انڈر میں آئے گی, فقہ شریعت کے انڈر میں آئے گی, ٹھیک ہے. اور اسی بنا پر اختلافات آتے ہیں, جو الگ الگ علماء کے فتاوی ہیں اس میں جو اختلافات ہیں وہ اسی بنا پر ہے, اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, یعنی اس سے کوئی ہمارا دین ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتا, یعنی جو اختلافات ہیں وہ خوبصورتی ہے ہمارے دین کی, یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں. بہت سارے لوگ یہ جو فقہ ہے اور دین کے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے دین سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کہ اچھا وہ کہتے ہیں نماز سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو, وہ کہتے ہیں کہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر پڑھو, وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کرو, وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرو. تو اب دیکھیے کہ یہ چیزیں کیا ہے, یہ ثانوی ہیں, اس کو فروعی مسائل کہتے ہیں, یہ ہمارے اصول نہیں ہیں. جو ہمارا اصول ہے دیکھا جائے تو جو ہماری اصل چیز ہے سب ایک ہی قبلے کو فالو کرتے نہیں کرتے آپ بتائیں, سب جو ہے ظہر کی چار ہی پڑھتے نہیں پڑھتے آپ بتائیے, پڑھتے ہیں نا سب لوگ. رمضان کے 30 روزے یا جو بھی 29 ہوتے ہیں اتنے ہی رکھتے ہیں, نہیں رکھتے ہیں؟ اور سب رمضان میں رکھتے ہیں کہ کوئی شعبان میں کوئی شوال میں رکھتا ہے؟ نہیں نا. تو جو مین چیزیں وہ کیا ہے ہماری, اس پر تو سب ایگری ہیں. جن چیزوں میں جو ہے جو ہمارے اصل نہیں ہیں اس میں جو ہے اختلافات ہیں, اور اس میں اختلافات ہونے کی وجہ سے ہمارے دین کی شکل نہیں بگڑتی. یہ ایکچولی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے, کیونکہ ایک شخص جو ہے اس کی کیپیسٹی کچھ اور ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو علماء میں کا جو اختلاف رکھا ہے, یعنی جو الگ الگ فتاوی ہیں, یہ ایکچولی لوگوں کے لیے آسانی ہے. اگر ہر ایک کو ایک ہی لکڑی سے ہانکا جاتا تو یہ تو کوئی بات نہ تھی. تو یہ جو ہمارے علماء کا اختلاف ہے, جیسے کہ دین آسان ہے, ابھی ہم آگے پڑھیں کہ دین آسان ہے, جو یہ فقہ کے اصول جو بنائے گئے ہیں وہ اس کو آسانی کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے ہیں. تو لہٰذا یہ ہم جو ہے یہ چھوٹے موٹے اختلافات کو لے کر سمجھ لیتے کہ اچھا دین بہت مشکل ہے اور یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ, اس سے اچھا کچھ بھی فالو نہ کرو, ایسا نہیں ہے. یہ ایکچولی ہماری آسانی کے لیے ہے کہ کہیں پر کسی کا کچھ فتویٰ ہے تو کچھ لوگوں کو وہ آسان لگ سکتا ہے, کہیں پر کسی کے لیے کچھ مسئلہ ہے اور کسی کا کچھ اور فتویٰ ہے تو وہ کسی اور کو وہ آسان لگ سکتا ہے. لہٰذا جو جس کو آسان لگتا ہے وہ اڈاپٹ کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے شریعت اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی پیروی کی جائے. تو دیکھا جائے تو شریعت اور فقہ جو ہے قریب قریب ہے, لیکن فقہ شریعت کے انڈر میں آئے گی. اور شریعت کے بارے میں جو مین چیز ہے اس کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت جامع ہے اور مکمل ہے, یعنی وہ ہر چیز پر حاوی ہے, مکمل ہے, اور ہر زمان و مکان میں رہنے والوں کے لیے ہے, چاہے وہ افریقہ میں رہتا ہو کوئی ہندوستان میں رہتا ہو, ہر جگہ کے لیے سیم وہی شریعت ہے. تو شریعت جامع مکمل ہر زمان و مکان میں رہنے والی ہے. پھر شریعت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے, ٹھیک ہے, شریعت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے, یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے. اور شریعت نہ ہی قابل تغیر ہے اور نہ ہی قابل ترمیم, یعنی شریعت میں نہ کوئی چینج کیے جا سکتے, چینجز کیے جا سکتے ہیں, اور نہ ہی کوئی کمی زیادتی کی جا سکتی ہے. شریعت میں نہ ہی کوئی چینجز ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی کمی زیادتی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, بلکہ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ شریعت کو شریعت اسلامی بھی نہیں کہنا چاہیے, یہ بھی کہتے ہیں اس کے حق میں دشمنی ہوگی. اور کیوں نہیں کہنا چاہیے, کوئی بتا سکتا اس کام پر کہ شریعت کو شریعت اسلامی بھی نہیں کہنا چاہیے؟ شریعت ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے, اور ہاں تو شریعت کو شریعت اسلامی کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ بالکل غیر اسلامی شریعت کوئی ہے, کیونکہ ایک ہی دین ہے, اور شریعت کا مطلب ہی کیا ہے؟ اسلام. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لِکُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہَاجًا, پھر اگر ثُمَّ جَعَلْنَا کا اللہ شریعت ہی من الامر, تو اللہ تعالیٰ نے بنائی شریعت اس کے لیے ہم مسلمانوں کے لیے, تو کون فالو کرتا ہے اس کو؟ مسلمان, جو صاحب ایمان ہے وہی فالو کرتا ہے شریعت کو. تو شریعت اس کے ساتھ اسلامی ٹرم لگانا وہ بھی غلط ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ صرف شریعہ کہنا چاہیے, شریعہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ اسلام, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے محمدن لا بھی اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے, حالانکہ ہمارے جو عدالتیں ہیں اس میں محمدن لا, بلکہ محمدن لا کے نام سے کتابیں ہیں ساری, لیکن ایکچولی یہ مستشرقین کی پیداوار ہے. اب مستشرقین کس کو کہتے ہیں؟ مشرقوں کو نہیں, ٹھیک ہے, مشرق آئیں گے اس میں. جی نان مسلم اسکالرس جو کہ اسلام پر ریسرچ کر کے تحقیق کر کے کچھ لکھے ہیں لیکن اسلام کے بارے میں لکھے ہیں, ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں جتنی بھی جو یعنی دیکھا جائے تو اسلام سے تعصب جس نے پھیلایا ہے یا جو مسلمانوں کے ذہن کو جنہوں نے بہکایا ہے وہ یہ مستشرقین ہیں. اور یہ ویسے نہیں لکھتے, یہ تحقیق کر کے لکھتے ہیں. اور اتنے دلائل والے ان کے سارے آنسرز اور دلائل والی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. بعض لوگ تو اس کو بالکل بہت اچھی طریقے سے مان بھی لیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تحقیق کر کے لکھا ہے. تو یہ مستشرقین نے ایکچولی محمدن لا کا استعمال کیا. اور محمدن لا کیوں نہیں کہنا چاہیے آپ بتائیں, محمدن لا کہنے سے کیا نقصان؟ جی بالکل, کیونکہ اگر محمدن لا کا ہم کہیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ جو سارے قانون کس نے بنائے, انہیں ایک انسان نے بنائے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو پھر اب پھر کہیں گے کہ اچھا جب وہ انسان انہوں نے بنایا تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے قانون, یعنی شریعت نعوذ باللہ ہم بھی بنا سکتے ہیں, جبکہ شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ محمدن لا ہے ہی نہیں, بلکہ یہ کس کی طرف سے آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کی سنت بھی شریعت ہے, لیکن اللہ کے رسول نے بھی کیسے اس کو دیا ہم کو؟ اللہ کے پاس ہی آپ کو ملے گی. یعنی جو بھی احادیث ہے وہ بھی کیا ہے ایکچولی دیکھا جائے تو وحی ہے. تو وحی کے ذریعے یعنی دونوں بھی اگر قرآن اور سنت مل کر شریعت بنتی ہے تو وحی اللہ کے رسول کی جو سنت ہے وہ بھی کیا ہے؟ وحی ہی ہے ایکچولی دیکھا جائے تو. اس کو محمدن لا کہنا بھی درست نہیں ہے, بلکہ یہ دشمنوں کی پیداوار ہے. یہ لفظ جو ایجاد کیا گیا ہے دشمنوں کا ہے, ہم کو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ ہم اگر کسی کی بہت اچھی انگلش ہو اور کسی کے سورسز بہت اچھے ہوں, کوئی بہت اچھا لکھ سکتا ہو تو وہ ضرور لکھے. جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اور جس پر محمدن لا, کیونکہ ہندوستان میں جو کتاب ابھی فالو کی جاتی ہے عدالتوں میں, تو ایک تو مسلم بسنا بورڈ کی کتاب ہے اور جو انگلش میں فالو کی جاتی ہے وہ محمدن لا ہے. اس کا نام ہے محمدن لا لکھا انہوں نے, حالانکہ یہ مسلمانوں نے لکھی ہے اور مسلمانوں کے قانون یعنی شریعہ کو فالو کرنے کے لیے لکھی ہے, لیکن وہی کہ وہ تعصب کا شکار وہ لوگ بھی ہو گئے. لہٰذا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ لفظ ختم کر دیا جائے. پھر شریعت بدلنے والی نہیں ہے, انسان کو خود اپنے آپ کو شریعت کے ڈھانچے میں ڈھالنا ہوگا. ٹھیک ہے, شریعت بدلنے والی نہیں ہے اور نہ شریعت کو اپنے سانچے میں ڈھالا جا سکتا. جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی جو ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ رولز چینج کیے جائیں, لوگوں کے مرضی کے حساب سے دین کو چینج کیا جائے. کچھ لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ قرآن کی فلاں فلاں آیتوں کو نکال دیا جائے نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, اور بلکہ بہت سارے پہلے جو اسلامک اسکول تھی کچھ مسلم کنٹریز میں جو قرآن کی کچھ آیتیں تھیں اس کو نکال بھی دیا گیا سلیبس سے. تو شریعت بدلنے والی نہیں, بلکہ انسان کو کیا کرنا ہوگا؟ خود اپنے آپ کو اس کے ڈھانچے میں ڈھالنا ہوگا. شریعت میں دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہے. سب سے بڑی خوبی جو ہے شریعت کی اس میں کیا ہے؟ دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہے. ابھی کبھی آپ لوگوں نے صحابہ کرام کے زمانے میں سنا کہ ان لوگوں نے دین اور دنیا کو الگ الگ کیا ہو؟ سنا کبھی؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا تابعین کا دور تھا بہت ہی زیادہ ترقی کا دور تھا. ان لوگوں نے بہت زیادہ ترقی کی سائنس میں, ہر چیز میں. کبھی انہوں نے دین اور دنیا کو الگ الگ کیا؟ بڑے بڑے سائنسدان بھی گزرے ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ نماز کے پابند تھے, ان کو داڑھی بھی تھی اور وہ پوری شریعت کو فالو کرنے والے لوگ تھے. لیکن کیا دنیا میں دنیا کی ترقی میں ان کی وہ داڑھی ان کا نماز پڑھنا رکاوٹ بنا؟ نہیں بنا. پھر بہت بڑی محدثات گزری. ایون آپ حیرانی ہوگی آپ کو کہ حافظ اتنے حجر اسقلانی جو بہت ہی مشہور محدث گزرے ہیں, ساتویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم تھے, وہ ان کے جیسا کوئی عالم نہیں ہوا اس کے بعد. تو ان کے جو انہوں نے ایک سال تک ایک خاتون کے پاس حدیثیں سیکھی اور پڑھی, ایک سال تک ایک خاتون کا وہاں مدرسہ تھا عراق میں, ان کے پاس انہوں نے جا کر اتنے بڑے عالم نے وہاں پر علم سیکھا. تو آپ دیکھیے کہ جو عورتوں نے بھی ترقی کی اتنی, تو کیا ان کی دینداری ان کی ترقی میں رکاوٹ بنی؟ نہیں بنی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شریعت دنیا میں رکاوٹ نہیں بن سکتی دنیا کی ترقی میں, بلکہ آپ شریعت کو فالو کر کے اور زیادہ ترقی کر سکتے ہیں. جبکہ آج ہمیں کانسیپٹ کیا دیا جا رہا ہے
شریعت کو چھوڑو اور دنیا
کی طرف, ہاں آپ ترقی کر ہی نہیں سکتے کب تک؟
جب تک آپ شریعت کو پکڑے رہیں,
جب تک آپ شریعت کو پکڑے رہیں گے جی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شریعت جو ہے دنیا اور دین ساتھ ساتھ لے کر چلتی ہے, اور جبکہ قانون میں کیا کیا جاتا ہے دین کو الگ کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ آج کل یہ جو لفظ ہے اگر آپ وہاں کی ڈکشنری دیکھیں گے کلیسا کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو شریعت, وہ لوگ بھی شریعت کا لفظ فالو کرتے ہیں. یعنی جو اس کا اگر انگلش میں ٹرانسلیشن کریں شریعت کے لیے تو وہ لوگ جو ہے اس کو صرف کلیسا کا قانون کہتے ہیں. یعنی شریعت وہ کس کو کہتے ہیں؟ کلیسا کا قانون. یعنی جو صرف چرچ کے اندر فالو کیا جائے, چرچ کے باہر کیا ہے؟ آزادی. یعنی آپ جو یعنی اگر دیکھا جائے تو ہندو مذہب میں بھی یا کرسچینٹی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں دین کو کیا کر دیا گیا ہے؟ محدود کر دیا گیا ہے. اور یہی کانسیپٹ ہم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ دین کو کہاں تک محدود کر دو؟ مسجدوں تک. یعنی بس تو کہتے ہیں کہ اپنا دین مسجدوں تک رکھو, مسجد کے باہر پھر آپ جو چاہے کریں آزاد ہیں. جبکہ ہمارا دین ایسا نہیں ہے. ہم بازار میں بھی تو کیا ہے؟ مسلمان ہیں. اگر ہم شادی ہال میں بھی ہیں تو کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اگر ہم کہیں نوکری کریں جاب کریں تو بھی ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. گھر میں بھی ہے تو کیا ہے؟ مسلمان ہیں. اور مسجد میں بھی ہے تو مسلمان ہیں. تو لہٰذا مسلمان تو پوری زندگی اس کے اسی پر محیط ہے, اسی کے گرد گھومتی ہے. جبکہ دوسرے مذاہب میں کیا تصور دیا گیا, کانسیپٹ دیا گیا کہ دین کو مسجدوں اور مندروں تک محدود کر دو, مسجد اور مندر سے جب آپ باہر آئے تو آپ جو چاہیں کریں. یہ چیز بہت غلط ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قانون دین کو اور دنیا کو الگ الگ کر دیتا ہے, جبکہ شریعت کیا کرتی ہے؟ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چلتی ہے. پھر شریعت کے انڈر میں ہی سکھاتی ہے, اور فقہ میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں, کسی مجتہد یا مفتی یا فقیہ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو کسی نے فتویٰ دیا ہو اور فتویٰ وہ غلطی پر مبنی ہو, یعنی وہ غلط فتویٰ ہو, تو فقہ میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن شریعت میں کوئی غلطی نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اس کی جو مثال ہے وہ بھی اللہ کے رسول سے ہم کو پتہ چلتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ کے رسول کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے, وہ صحیح حدیث ہے, کہ اگر مجتہد کی جو رائے ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی اگر ایک مجتہد جدوجہد کر کے فتویٰ دیتا ہے, جیسے مثال کے طور پر ابھی میں نے بتایا نا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے, تو ابھی علماء کرام کا ہی فتویٰ ہے نا کہ اگر ہسبینڈ کا اسپرم لیا جائے اور پریگنینسی ہو جائے تو وہ جائز ہے. تو ابھی جو فتویٰ ہے دیکھا جائے تو, اب اگر اسی سے ریلیٹڈ کچھ اور فتویٰ دیا جائے لیکن اگر مجتہد سے اس نے بہت جدوجہد کی, قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس نے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی, لیکن اگر اس سے غلطی ہوتی ہے تو اس کو پھر بھی ایک اجر ہے, اور اگر غلطی نہیں ہے تو اس کو دوہرا اجر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت خالص ہے, وہ کس کے انڈر میں رہ کر یہ فتویٰ دے رہا ہے؟ قرآن اور سنت کے انڈر میں رہ کر. تو لہٰذا مجتہد سے غلطی ہو سکتی ہے, فقہ میں کسی کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن شریعت میں نہیں ہو سکتی. پھر جو شریعت کے جو مین سورسز ہیں وہ چار ہیں, لکھ لیں آپ لوگ. شریعت کے مین سورسز چار ہیں, قرآن, سنت, اجماع اور قیاس. قرآن, سنت, اجماع اور قیاس. اجماع آپ لوگ اگر رومن میں لکھنا چاہیں تو رومن میں لکھ لیں, اور اردو میں الف جیم میم الف عین, اجماع جمع سے ہے. قیاس, قاف ہے دو نقطے والا قاف, قیاس یا الف سین, قاف یا الف سین. قیاس کے کوئی بتا سکتا میننگ کیا ہے؟ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. جی جی قیاس آ رہی ہے. جی رپت. مثال کے طور پر برابر رکھ کر دیکھیں گے. ٹھیک ہے, قیاس استعمال کرتے ہیں اردو میں, یعنی انہوں نے اس پر قیاس کیا. ٹھیک ہے, یعنی کسی چیز پر کسی چیز کو رکھ کر دیکھا. آگے اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. پھر ایک چیز اور بھی آپ لکھنا اس کے آگے آنے سے پہلے, کہ قانون انسان کی ایجاد ہے لہٰذا اس میں بہت ساری کمیاں ہو سکتی ہیں, اور شریعت کس کی نازل کرتا ہے؟ اللہ کی. تو اس میں لہٰذا وہ غلطیوں سے پاک ہے. جبکہ قانون انسان کی ایجاد ہے, اس میں بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں, قانون میں ظلم بھی ہے. اور اس کی کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ قانون ایک ٹاڈا کر کے قانون بنا تھا انڈیا میں, یاد ہے آپ کو کتنا ظلم پر مبنی تھا وہ. یہ اور بھی بہت سے پوری دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ قانون بنے جو کسی کے لیے بہت زیادہ اس میں ظلم کیا گیا, یعنی کسی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے اور کسی کے لیے کوئی اس پر خوش ہوتا ہے, کوئی اس پر بیچارہ تکلیف میں ہوتا ہے. تو لہٰذا قانون میں ظلم بھی ہے. اس میں قانون میں لوگوں کی آسانی کا خیال تھوڑا رکھا گیا, زیادہ تر جو قانون بناتا ہے ان کی فیسلٹیز کو مد نظر رکھا گیا. ٹھیک ہے, یعنی عام لوگوں کی فیسلٹیز کی اس کو مد نظر رکھ کر قانون نہیں بنائے جاتے, بلکہ گورنمنٹ اگر رول بناتی ہے, گورنمنٹ اگر قانون بناتی ہے تو کس کو مد نظر رکھ کر بنائے گی؟ کچھ تھوڑے لوگوں کو, یا پھر اپنی خود کی فیسلٹیز کو دیکھ کر. ٹھیک ہے, اگر کسی عورت کو دے دیا جائے قانون بنانے کے لیے تو وہ کیا کرے گی؟ اپنے حساب سے بنائے گی. اگر مردوں کو دے دیا جائے تو وہ اپنے حساب سے بنائے گی. اگر ہم کو دے دیا جائے قانون کے لیے تو کیا کریں گے؟ کیا قانون بنائیں گے؟ نہیں, کیا قانون بنائیں گی عورتیں؟ اور اگر ہسبینڈ کے خلاف دے دیا جائے تو کسے نام سنبھالے, بچوں کا حق سنبھالے. تو ظاہر ہے خواتین اپنے حساب سے قانون بنائیں گی, لیکن جو یہ شریعت ہوتی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ سے کسی کے لیے نقصان ہے, سب کے لیے برابری کی والے دیجیے. جی جی, وہ آپ نہیں جان سکیں گے بیٹا, یہ پہلے ہندوستان میں ہوا تھا یہ, اور ایکچولی دیکھا جائے تو مسلمانوں کے خلاف تھا, بہت ظلم کیا گیا تھا اس میں, اور بغیر کسی نے کوئی کیس دائر کیے, بغیر کسی کو بھی کہیں سے بھی اٹھا لینا اور بند کر دینا, اور اس کے اوپر کوئی کیس بھی نہیں کر سکتے, یعنی وکیل بھی نہیں کر سکتے. یہ ان کے لیے بیل بھی نہیں جی. اور ابھی کچھ ابھی دو تین چار مہینے پہلے کوئی چھوٹا ہے تو وہ 20 سال پہلے ان کو قید کیا گیا تھا, اور اب 20 سال تک ان کو رکھا گیا اور کوئی بھی الزام ثابت نہیں ان پر, اور اب چھوڑا گیا تو وہ تو بوڑھے ہو گئے, ان کے بچے بڑے ہو گئے. تو یہ ٹاڈا ایک بہت ہی ظلم جی بہت سخت قانون تھا
ٹائم،
ینگ لڑکوں کو، مسلمان لڑکوں کو پکڑا گیا تھا، جی بالکل صحیح بات ہے. تو اس لیے قانون میں کیا ہے، ظلم ہے، لوگوں کی آسانی کا خیال نہیں رہتا کہ قانون کمزور ہے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ قانون کو کچھ لوگ فالو کرتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پیسے دے کر چھوٹ جاتے ہیں، تو قانون کمزور ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے اس میں چونکہ صرف پولیس کا ڈر ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ سگنل کتنے لوگ فالو کرتے ہیں، اگر ابھی ہمارے یہاں پر سگنل پر وہ لگا ہے 300 یا 500 یا، اس سے پہلے تک کیا تھا، جب تک یہ فائن نہیں تھا تو کیا کرتے تھے لوگ، کیونکہ کسی کا ڈر نہیں، جب پولیس کا ڈر اتنا ڈر نہیں ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اب دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہے روزے میں ہوتے ہیں، لیکن ہم پانی کا گھونٹ تک، ایک بوند تک اندر نہیں لے جاتے، کس کا ڈر ہوتا ہے، حالانکہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے الحمد للہ ہم نہ کبھی چوری کرتے ہیں، نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا ڈر ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو شریعت ہے جو اللہ کے ڈر سے فالو کی جاتی ہے، تو اس میں اس کے لیے کسی کی زور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کر کوئی پیچھے پڑا رہے آپ اس کو فالو کریں. آپ اکیلے بھی ہیں تو فالو کریں گے شریعت، لیکن قانون کیا ہوتا ہے، لوگوں کے ڈر سے ہوتا ہے. تو جب لوگ نہیں ہوتے ہیں تو پھر لوگ اس کو فالو بھی نہیں کرتے ہیں، پھر قانون بدلتا رہتا ہے. ہر گورنمنٹ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے نا، لہٰذا ہر لوگ اپنے حساب سے بناتے ہیں، لیکن جبکہ شریعت ایک ہی ہے. پھر سوسائٹی جو ہے قانون کو اپلائی کرنے کے لیے بہت سال لگ جاتے ہیں، انہیں دھیرے دھیرے اپلائی ہوتا ہے قانون، جبکہ شریعت کی ہوتی ہے جیسے نازل ہو اس کو اسی وقت فالو کیا جاتا ہے. اس کی مثال مسلم معاشرے میں شراب کا حکم تھا، پردے کا حکم تھا، تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوا، اس کو بہت دن لگے قبلہ تبدیل ہوا. آپ دیکھیں کہ ایون نماز میں رکوع میں تھے کہیں لوگ، تو رکوع میں ہی وہ ٹرن ہو گئے. سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ کیسی بہترین مثال ہے فرمانبرداری کی، جبکہ قانون آتا تھا کہ اچھا جس دن سے آئے گا اس دن فالو کریں گے، ہے نا. تو یہ فرق ہے قانون میں اور شریعت میں الحمدللہ. پھر آپ دیکھیے کہ سب سے مین بات جو مجھے لگتی ہے کہ شریعت جو قانون ہے وہ انسان بناتے ہیں، اور جب قانون میں جب اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں رہتا تو اس میں پھر انسان ظلم کرنے لگتا ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جدا ہو جائے دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یعنی انسان اتنا ظالم بن جاتا ہے چنگیز کی طرح، کیونکہ جب اس کو معلوم ہے کہ اس کے کوئی کسی کا ڈر نہیں ہوتا. جبکہ شریعت نے کیا ہے، جو بڑا سے بڑا حکمراں ہے وہ بھی قانون نہیں بنا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے بھی کس کو فالو کرنا ہے، شریعت کو فالو کرنا ہے. تو اس لیے سب ایکول ہوتے ہیں، چاہے ایک امیر المومنین ہو، چاہے وہ ایک معمولی سا مزدور یا غلام ہو، سب کو کس کو فالو کرنا ہے، شریعت کو فالو کرنا ہے. تو لہٰذا اس میں پھر ظلم نہیں رہتا، زبردستی نہیں رہتی، چنگیزی نہیں رہتی. اور یہی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ اب اس کی بہترین مثال آپ دیکھیں گے خلفائے راشدین کے دور میں، اور ایون بہت سارا مسلمانوں کا دور بگڑ بھی گیا تھا بعد کے جو ادوار آئے ہیں، اس کے باوجود ایک ڈر تھا ان کے اندر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دین کی جو باغڈور رہی ہمیشہ ہر دور میں، وہ بادشاہوں کے پاس نہیں رہی، بلکہ کس کے ہاتھ میں رہی، جو علماء تھے وہاں کے ان کے پاس رہی. جیسے کہ جب عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ عراق میں پہنچے کوفہ میں، تو ان کو ریسیو کرنے کے لیے لوگ امٹ پڑے، پورے بازار بند ہو گئے، دکانیں بند ہو گئی. اور کہا جاتا ہے کہ انہیں اتنی بھگدڑ تھی، مجکر اتنا شور تھا ان کو ریسیو کرنے کے لیے، تو جو اس وقت کا جو شاید خلیفہ ہارون رشید تھا، تو وہ اوپر کھڑا تھا ٹیرس پر اور اپنے چھت سے دیکھ رہا تھا لوگوں کو، اور اس کی ملکہ بھی ساتھ میں تھی، ملکہ زبیدہ. تو اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کہ لوگ کیوں ایسا معاملہ ہو گیا کہ پورا شہر خالی ہو گیا. تو کہا کہ عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں. تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ دیکھا آپ نے، یہ ہوتی ہے حکومت، آپ تو بولے اپنی پولیس کے ذریعے لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور یہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں. ایکچوئل اس زمانے میں بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں تھی؟ علماء کے ہاتھ میں تھی، یہ جو دین کو فالو کرنے والے ہیں. تو یہ ایکچولی سے تو مین چیز وہی ہے کہ ڈنڈے کے زور سے فالو کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے. اصل تو کیا ہے کہ آپ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت میں اس کے دین کو فالو کرنے والے بنے، تو وہیں پر کامیابی ہے. پھر قرآن اور سنت آپ سب جانتے ہیں، اجماع کی تعریف آپ لوگ لکھ لیں، اجماع کسے کہتے ہیں؟ جس مسئلے پر اس دور کے تمام علماء کا اتفاق ہو، اور کسی عالم کو کوئی اعتراض نہ ہو. جس مسئلے پر اس دور کے تمام علماء کا اتفاق ہو اور اس فیصلے پر کسی عالم کو کوئی اعتراض نہ ہو، یہ اجماع کہلاتا ہے. یا اگر آپ اس کو اپنے اور تھوڑا سا عام لفظ میں لکھنا چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ تمام مسلم مجتہدین کا زمانہ حال کے کسی مسئلے پر کسی مسئلے کے حل پر اتفاق کر لینا. تمام مسلم مجتہدین کا زمانہ حال کے کسی مسئلے کے حل پر اتفاق کر لینا. اور آپ دیکھیں کہ یہ اجماع اور قیاس کہوں گا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں پر قرآن اور سنت میں کوئی دلیل موجود نہ ہو، جہاں پر قرآن اور سنت میں احکامات موجود ہیں، واضح دلیل موجود ہے، تو وہاں پر آپ اجماع نہیں کریں گے. بلکہ اجماع کن چیزوں میں ہوگا؟ جس کے بارے میں کوئی حل کوئی بات موجود نہ ہو. جیسے کہ مثال کے طور پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو مانعین زکات تھے، جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، تو اب ان کے خلاف جہاد کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیا ہوا تھا؟ تمام صحابہ کرام کا اتحاد تھا، اجماع تھا. یعنی تمام، یعنی جب ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں ان کے خلاف جنگ کروں گا، تو عمر رضی اللہ عنہ آئے کہ آپ یہ کلمہ پڑھنے والے کے خلاف کیسے جنگ کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس نے اپنی ہماری تلوار سے اپنے آپ کو روک لیا. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا، میں ضرور اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا. اور پھر تمام صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا. تو یہ کیا تھا؟ سب کا اجماع تھا. پھر قرآن جمع کرنے کی بات آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن ایک جلد میں موجود نہیں تھا، یعنی اس کو ایک ساتھ یعنی ون بائی ون جو الگ الگ صورتیں ہیں، اس کو ایک ساتھ اس طرح سے ترتیب سے لکھا نہیں گیا تھا، بلکہ الگ الگ صورتیں الگ الگ جگہ لکھی ہوئی تھی. تو جب ابو بکر صدیق کے دور میں جب عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جلد میں جمع کیا جائے، ایک جگہ لکھ کر جمع کیا جائے، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں کیوں کروں. پھر یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کو بار بار کہتے رہے، تو وہ کہتے کہ مجھے شرح صدر ہو گیا. تو یہ بھی کیا ہوا؟ تمام صحابہ کرام اس پر جمع ہو گئے تھے. تو یہ بھی کیا تھا؟ اجماع تھا. تو اس دور کے لوگ کسی مسئلے کے حل پر سب کا اتفاق جو ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ اجماع ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جمہور کی رائے ہے، جب کوئی فتویٰ پوچھا جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جمہور علماء کی رائے ہے. تو یہی ایکچولی اجماع ہے، کہ جمہور علماء کی رائے. پھر قیاس ہے. اگر اس کا آسان زبان میں آپ لکھنا چاہیں تو پہلے میں وہ بتا دیتی ہوں آپ کو، پھر جو ہے آپ کو جو ٹرمنالوجی ہے وہ بتاؤں گی. کسی نامعلوم چیز کو معلوم چیز کے سامنے رکھ کر، کسی نامعلوم چیز کو معلوم چیز کے سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں اس کا فیصلہ کرنا، اس کی روشنی میں فیصلہ کرنا یا اس کا فیصلہ کرنا جو مسئلہ ہے. کسی نامعلوم چیز کو کسی نامعلوم چیز کے سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں کسی نامعلوم چیز کو معلوم چیز کے سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں اس کا فیصلہ کرنا. اور عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو ناپنا، کسی چیز کو ناپنا یا کسی پر رکھ کر، یہ کسی پر رکھ کر اس کے برابر کرنا قیاس کہلاتا ہے. کسی چیز کو ناپنا یا کسی چیز کے برابر رکھ کر فیصلہ کرنا قیاس کہلاتا ہے. جیسے ہمارے پاس جو وزن کے لیے کیا کہتے ہیں، ترازو جو ہوتا ہے اور اس میں جو پیمانہ رکھا جاتا ہے، جیسے 50 گرام کا ایک ہوتا ہے یا 40 گرام کا، یا پھر جو دودھ ناپنے کے لیے پیمانہ ہوتا ہے 1 لیٹر کا 2 لیٹر کا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا جو دودھ والوں کے پاس ہوتے تھے پہلے، ٹھیک ہے، جس سے ناپ کر وہ لوگ دودھ دیا کرتے تھے. اسی طرح سے جو عربی زبان میں مقیاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مقیاس کہتے ہیں پیمانے کو جس سے آپ کوئی چیز ناپ سکیں، برابر کر سکیں. جیسے اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ اپنا کوئی نیا ڈریس سینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی کٹنگ کرتی ہیں، تو آپ کس پر رکھ کر کٹنگ کریں گے؟ جو آپ کا ایک بہت اچھا پرانا ڈریس ہے جس کی فٹنگ اچھی ہے، تو آپ اس پر رکھ کر اپنے نئے ڈریس کی کٹنگ کریں گے. تو یہ کیا ہوا؟ قیاس ہوا. تو ایسا مسئلے کا حل، یعنی کوئی ایسا نیا مسئلہ آیا ہو جس کا حل ہم کو قرآن و سنت میں نظر نہ آتا ہو، تو اب قرآن و سنت کے کسی مسئلے پر رکھ کر اس کے برابر اس حساب سے فیصلہ کرنا وہ قیاس کہلائے گا. تو یہ بھی ایک مصدر ہے شریعت کا، ٹھیک ہے، ماخوذ المصدر. کیونکہ آپ دیکھیے بہت سارے ایسے مسائل ہیں، جیسے کہ شراب کی جو حرمت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا تھا کہ شراب کے لیے کوئی مخصوص سزا نہیں دی گئی تھی. یعنی کبھی ایسا ہوا کہ کوئی آتا تھا تو اللہ کے رسول کبھی اس کو ڈانٹ دیتے تھے، کبھی کوئی وارننگ دے دیتے تھے، کبھی اس کو 40 کوڑے لگا دیے، کبھی اس طرح سے کیا. یعنی کوئی فکس سزا اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کی تھی شراب پینے پر. ایک دفعہ ایک صحابی آتے ہیں, وہ چوتھی دفعہ شراب کے جرم میں لائے گئے اللہ کے رسول کے سامنے. تو جب اللہ کے عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہیں تو میں اس کو ابھی کوڑے لگاتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے بہت ہی محبت سے کہا کہ نہیں, اپنے ساتھی کو چھوڑ دو, تمہیں یہ معلوم کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک شخص چوتھی دفعہ لائے گا, اس کے لیے اللہ کے رسول سے نرم الفاظ استعمال کرتے ہیں, ہم جیسے لوگ ہوتے تو کیا کرتے ہیں, بالکل فتوے دے رہے تھے اس کے خلاف. تو وہ کہا کہ تم صحابی اتنا شرمندہ ہوئے بہت زیادہ, اس کی وجہ سے کبھی شراب کو ہاتھ لگایا. تو اب جب عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایسا ہوا, تو اللہ کے رسول کے زمانے میں اتنے زیادہ کیس نہیں آتے تھے, ایک کا دکا آ کے ان کو اس طرح سے وارننگ دے دی جاتی تھی. جب عمر رضی اللہ خلیفہ بنے تو چونکہ ایرانی اور ایجپشن سب لوگ آ گئے تھے, اب کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ نشہ کرنے لگے تھے اور بہت سارے کیس سامنے آنے لگے تھے. اور اب یہ ہونے لگا تھا کہ اچھا جو شراب ہے, جیسے ہم جانتے ہیں کہ خمر کا لفظ آیا ہے نا, جب وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خمر جو ہے وہ منع ہے. اب کچھ لوگوں نے یہاں سے یہ چیزیں خود سے وہ کر لیں, خود ہی سے گھڑ لیں کہ اچھا وہاں تو خمر کا لفظ آیا ہے, لہٰذا جو افیون ہوتی ہے, افیون ہی کہتے ہیں نا اس کو, شاید افیون ایک نشے کی چیز, اچھا اردو میں, ہاں ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے جو ایرانی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ افیون جو ہے وہ حرام ہے, یہ جائز ہے, کیونکہ اس کا تو لفظ قرآن میں, یہ فارسی لفظ تھا. تو اب یہ چونکہ عربی زبان میں تھا نہیں, اب سب جانتے کہ اب جو شراب سے ریلیٹڈ اب جتنی چیزیں ہیں, کیونکہ مین چیز کیا, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کلو مسکرین حرام یا پھر کلو خمرین حرام, یہ کلو مسکرین خمر اور کلو مسکرین حرام, کہ ہر نشہ و چیز خمر ہے اور ہر نشہ حرام ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ اس کی ایک ڈیفینیشن رکھی گئی کہ جب یعنی مین چیز کیا ہے برابر, یعنی جو دیکھیں تو شراب کیا ہوتی ہے, اگر ریڈ کلر کی ہے شراب یا بدبودار ہوتی ہے, تو بدبودار تو ابھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ جائز ہیں, ہے نا. جیسے دوا کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں اسمیل اچھی نہیں ہوتی, کڑواہٹ ہوتی ہے, ریڈ کلر کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب یہ چیز تو نہیں ہو سکتی اس کی علت. اب کیا چیز ہے مین چیز, نشہ ہے. تو اب علماء کرام نے کہا کہ نشہ چونکہ حرام ہے تو اب اس لیے اب نشہ جو ہے وہ مین قرار پائے گا, نشے کے برابر, نشے کے اوپر رکھ کر دیکھا گیا کہ نشے کے اوپر رکھ کر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اب اس میں چاہے وہ افیون ہو یا پھر چرس ہو یا پھر اور بھی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں نشے کی, تو اب اس پر رکھ کر قیاس کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ ہر نشہ وہ چیز حرام ہے. اب اس میں چاہے وہ چھوٹا نشہ ہو, یعنی جس کی قلیل مقدار نشہ پیدا کرتی ہو, جس کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرتی ہو, اس کی قلیل مقدار بھی حرام. یہ رکھا گیا, یعنی یہ فارمولا ہے ایکچولی دیکھا جائے تو, کہ جس کی اگر بڑی مقدار, زیادہ مقدار نشہ پیدا کرتی ہے تو اس کی جو چھوٹی مقدار بھی کیا ہوگی, حرام ہوگی. جیسے شراب حرام ہے نشہ پیدا کرتا ہے, لیکن شاید بیئر جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے نا, اتنا نشہ نہیں ہوتا, تو لیکن کیا ہوگا, بیئر بھی کیا ہوگی, حرام ہوگی. اسی طرح سے جو اس کے انڈر میں جتنی چیزیں آتی ہیں, کہ جیسے جو ہمارے انڈیا میں بہت چلتا ہے نا, کچھ وہ پیکٹ میں آتا ہے شراب, ہاں, اور سگریٹ اور پھر تمباکو, جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں, تو اب اس کی جو بڑی مقدار ہے کیا ہے, وہ نشہ پیدا کرتی ہے. جیسے خشخش, ہم سب جانتے ہیں خشخش سے کیا بنتا ہے, یہ نشہ والا افیون بنتی ہے. تو اب یہ جو ہے, اگر اس کی بڑی مقدار کوئی کہے کہ اچھا خشخش تو جائز ہے, بہت سارے لوگ اس کو اپنے جو ہے گریوی بنانے کے لیے بھی ڈالتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کی زیادہ مقدار ڈالیں, جیسے کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں بچوں کو سلانے کے لیے خشخش دی جاتی, تو یہ چیز کیا ہوگی کہ جس کی بڑی مقدار حرام ہے اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے, تو وہ چیز جائز ہے. تو یہ اس پر رکھا گیا, تو یہ قیاس کہتے ہیں اس کو. جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ کا ایک فتویٰ ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سارے ایسے کیسز آنے لگے, اب ان کے لیے سزا تجویز کرنی ضروری تھی. اب سزا تو کوئی تھی نہیں اللہ کے رسول کے زمانے کی, کبھی 40 کوڑے مارے تھے, کبھی ڈانٹ دیا تھا, تو اب کیا کرے. تو علی رضی اللہ عنہ نے جو فارمولا ایک طرح سے بنایا, وہ فارمولا یہ تھا, انہوں نے کہا تھا عربی میں ہی جو الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب کچھ نہ کچھ تو ہمیں سزا تجویز کرنی پڑے گی, تو کیا سزا رکھی جائے. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اذا شرب سکیرہ, جب شراب پیے گا تو کیا ہوگا, نشہ آئے گا, اور جب شراب پیے گا نشہ ہوگا, نشے میں مبتلا ہوگا, تو اذا سکیرہ ہزا, جب نشہ ہوگا تو آل فال رکھے گا, یعنی زبان سے کچھ کچھ باتیں نکالے گا. آپ نے دیکھا ہوگا نا, جو شرابی لوگ ہوتے ہیں زبان سے کچھ بھی نکالتے ہیں, اور جب نشہ ہوگا فضول باتیں کرے گا, واذا حزا افترا, جب آل فال بکے گا تو کیا ہوگا, جھوٹی باتیں بھی کرے گا, اور پھر جب افترا, جب وہ جھوٹی باتیں کرے گا تو الزام کسی پر بہتان بھی لگائے گا. تو لہٰذا اور بہتان کی سزا کیا ہے, 80 کوڑے. تو لہٰذا اس میں انہوں نے کہا کہ حد سمانی, لہٰذا جب وہ جھوٹ بولے یا الزام لگائے تو کیا کرے, اس کو 80 کوڑے لگاؤ. تو لہٰذا جب سے اب تک 80 کوڑے کی سزا ہے, یعنی جو بھی شراب پیتا ہے, تو اس کو کیا کیا گیا, کس پر رکھا گیا, اس کو, ہاں, بہتان کی سزا پر اس کو رکھا گیا, ٹھیک ہے. تو یہ کیا گیا, ایکچولی ٹھیک ہے، تصدیق قیاس بھی جائز ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قیاس ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام جو ہے وہ آزاد ہے الحمدللہ اور ہر دور کے لیے ہے. اگر سارے احکامات نافذ کر دیے جاتے تو آپ کو سوچیں کہ کتنا بڑا قرآن بن جاتا اور کتنی بڑی حدیث بن جاتی. تو کیا کیا گیا، ایک آپ کو اصول دے دیا گیا، اس اصول کے تحت اس کے انڈر میں آپ کو کیا کرنا ہے، انہیں قرآن اور سنت پر رکھ کر آپ کو مسئلے کا حل نکالنا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. پھر اس میں جو ہے کن اصولوں کو رکھ کر آپ شریعت کو فالو کریں گے، اس کے بھی اصول ہیں. اور یہ کچھ علماء اس کے بارے میں چار کہتے ہیں، کچھ علماء پانچ کہتے ہیں. آپ لوگ چار لکھ لیں کہ شریعت کن اصولوں کو رکھ کر، یعنی جو شریعت کے انڈر میں جو فقہ ہے وہ کن اصولوں کو رکھ کر بنائی گئی. تو پہلا ہے یسر، آسانی. دوسرا ہے دفع حرج. آپ اس کو دفع حرج بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو آپ اس کو بریکٹ میں رفع حرج بھی لکھ سکتے ہیں. دفع حرج کا مطلب ہے حرج کو دفع کرنا، دور کرنا، اور رفع حرج کا مطلب ہے کہ ٹنگی کو اٹھا لینا تاکہ آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو دفع حرج یا رفع حرج دونوں لکھ سکتے ہیں اس بات. پھر تیسرا ہے قلت تکلیف، اور چوتھا ہے تدریج. تدریج مطلب تیسرا قلت تکلیف، پہلا یسر، دوسرا دفع حرج، تیسرا قلت تکلیف، چوتھا تدریج. تدریج مطلب جی اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی. جی ٹھیک ہے، اب اس کا لکھ لیجیے ڈیفینیشن. یسر کا مطلب ہے اس کے لیے ہم کو قرآن میں آیت ملتی ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی پیدا کرنا نہیں چاہتا. تو یہ فقہ کا اصول بنایا گیا ہے، یعنی شریعت کے انڈر میں رہ کر یہ اصول بنایا گیا کہ شریعت کو فالو کرنے کے لیے کیا اصول ہوں گے. تو پہلا کیا ہے، یسر ہے، آسانی. اور اس کے لیے کون سی آیت سے دلیل لی گئی، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے تمہارے ساتھ، آسانی کرنا چاہتا ہے. پھر دفع حرج، دفع حرج یا دفع حرج آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ماں جان علیکم فی الدین من حرج، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی کوئی حرج نہیں رکھی. حرج کا مطلب کہتے ہیں تنگ راستہ، ٹھیک ہے، تنگی. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں رکھی بلکہ کیا ہے، آسانی کر دی ہے. اور تنگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دیکھیں کہ جیسے نماز پڑھنے کے لیے مثال کے طور پر آپ کو نیند سے اٹھنا ہی ہے، آپ کو مشقت تو ہوگی نا، تو یہ وہ والی تکلیف کی بات نہیں ہے. یعنی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا یہ اتنا انسان کر ہی سکتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ اچھا آسانی رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، کوئی تنگی نہیں ہے، حرج کو دفع کر دیا، تو یہ نہیں کہ اچھا میں نیند سے بھی نہ جاگوں اور مجھے کوئی تکلیف نہ، یہ بات نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اٹھ سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ پانچ وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ روزے رکھ سکتے ہیں، الحمدللہ آپ زکاۃ دے سکتے ہیں، یہ آسانی ہے ایکچولی دیکھا جائے. ٹھیک ہے، پھر تیسرا قلت تکلیف. قلت تکلیف مطلب تکلیف کو کم کر دینا، جی تکلیف، کم سے کم اعمال لیے جائیں تاکہ لوگ دین کو بآسانی اور خوشی سے اپنا سکیں. کم سے کم اعمال دیے جائیں، یعنی شریعت کی حکمت کیا ہے، اس میں قلت تکلیف ایک اس کا اصول ہے کہ کم سے کم عمل دیے گئے ہیں تاکہ لوگ دین کو آسانی سے فالو کر سکیں. آپ دیکھ رہے کہ جیسے الحمدللہ اگر دین کو فالو کرنا ہے، شادی کی مثال آپ لے لیں، تو شادی کتنی آسان ہے نا، کم سے کم وہ دیا گیا کہ بس گئے یا تو مسجد میں نکاح کر لیا، جیسے عبد الرحمان بن عوف نکاح کر لیا، پتہ بھی نہیں چلا. ٹھیک ہے، پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ ولیمہ کر لو، تو شادی آسان ہوئی نہیں ہوئی. اب ہم نے کیا کر لیا، اس کو کتنا بنا لیا. تو پھر آپ دیکھیے شادی مشکل ہے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے وہ کیا ہے، کم ہے وہ احکام، جس کو فالو کرنا بہت آسان ہے. اور ہم نے جو بیڑیاں بنا لی اپنے اوپر رسم و رواج کی، وہ کیا ہو گئے، جس سے دین کو فالو کرنا مشکل ہو گیا. پھر چوتھا ہے تدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے دھیرے کر کے احکامات دینا. تو اس تدریج کا مطلب ہے، جیسے ہم اس کی مثال دی گئی ہے، جیسے کہ شراب کی حرمت، پہلے کیا کہا گیا کہ شراب کیا ہے، اس کے فائدے تو، لیکن کیا کہا گیا کہ فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ. پھر کیا کہا گیا کہ جب تم نماز کے قریب آؤ تو کیا نہ کرو، نشہ نہ کرو. پھر اس کے بعد کیا کہا گیا، حرام ہے. تو اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ دی گئی. پھر سود کے بارے میں بھی آپ دیکھیں گے، پہلے کیا کہا گیا کہ اعلان جنگ، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، پھر جو لوگ سود لیں گے ان کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو سود کے احکام بھی گریجولی آئے دھیرے دھیرے. تو اسی لیے آج بھی جیسے اب کچھ لوگ اگر بدعتی ہیں، تو اگر آپ ان کو دین کی طرف جاتے تو سیدھا ان کو نہیں کہیں گے آپ بدعتی ہیں، آپ آگ میں جانے والے ہیں، ایسا کہیں گے، بلکہ آپ دھیرے دھیرے گریجولی ان کو دین کی طرف لائیں گے. اسی طرح سے جو کوئی ریورڈ ہوتا ہے، تب آتے سے اس کو کہیں کہ اچھا آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے ایسا کہہ دیں گے؟ نہیں, بلکہ کیا کریں گے؟ دھیرے دھیرے. تو یہ اسلام کی حکمت ہے کہ تدریجاً دھیرے دھیرے لانا ہے. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ نماز, اگر بچے چھوٹے بچے ہیں یا کوئی زیورٹ ہے اور ان کے لیے شروع میں نماز پڑھنا مشکل ہے, تو ان کو کیا کہیں گے کہ ابھی نفل نماز کی پابندی نہیں لگائیں گے, پہلے وہ فرض پڑھ لیں. جب اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی تو خود بخود نفل بھی پڑھیں گے. تو دھیرے دھیرے لانا ہے. ایک اور چیز ہے, اس کو ایسے ہی آپ بریکٹ میں لکھ لیں, دفع مشقت. اس تمام علماء اس پر ایگری نہیں ہے, لیکن ایکچولی یہ بھی ایک اچھی وہ ہے کہ دفع مشقت, یعنی مشقت کو دور کرنا, یعنی وقتی طور پر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کو دور کر دیا جائے. وقتی طور پر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کو دور کر دیا جائے. جیسے اس کی مثال ہے, جس وقت آپ فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے, تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ کچھ صحابہ نے روزہ رکھا اور ایک صحابی کیا ہو گئے تھے, بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے. تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے, بلکہ آپ نے سب کے سامنے اٹھا کر دودھ کا پیالہ دیا تھا. رمضان کے دن تھے, لیکن جہاد کے سفر پر تھے اور بہت بڑا معاملہ پیش آنے والا تھا, یعنی مکہ کو فتح کرنا تھا. تو اب اس وقت زیادہ ضرورت کس بات کی تھی کہ لوگ یعنی ریلیکس رہیں. روزے سے کیا ہو جاتا ہے, اسٹریس ہو جاتا ہے, وہاں ڈیزرٹ کی جو صحرا کی گرمی, دھوپ کتنی تیز ہوتی ہے, ابھی اگر ہم 10 بجے باہر جائیں تو کتنی دھوپ لگتی ہے. تو صحرا تھا, تو اس وقت اللہ نے سب کے سامنے اٹھا کر دودھ پی دیا تھا. تو آپ نے کیا کیا, مشقت کو دور کر دیا. تو ایسی اگر سفر میں کسی وجہ سے مشکل پیش آتی, جیسے ابھی بہت سے لوگ عمرہ کو جا رہے تھے, تو بہت سارے لوگوں کے سوالات آ رہے تھے کہ اچھا ہم روزے سے لیکن بہت حالت بری ہوگی, کیا کریں باجی؟ تو ایسی صورت میں کیا کریں گے, روزہ توڑ دیں گے, یہ کوئی نیکی نہیں. تو دفعہ مشقت شریعت کا یہ اصول ہے کہ شریعت ہے تو صحیح, لیکن آپ کی کس کی سب سے مین مثال ہے, اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ اگر کوئی بھوک سے مجبور کر دیا جائے تو اگر وہ اس صورت میں حرام بھی کھا لے لیکن اس کی نیت نافرمانی کی نہ ہو اور وہ ضرورت سے زیادہ نہ لے, تو کیا ہوگا اس کے لیے, وہ جائز ہوگا. حالانکہ عام حالت میں کیا وہ چیز حرام ہے, لیکن جان بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کھایا جا سکتا ہے. اس کو دفعہ مشقت کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟
ٹھیک ہے.
پھر یہ تمام کی مثالیں جو ہم کو ملتی ہیں کہ یہ جو اصول بنائے گئے شریعت کے اصول اور اس کے جو فائدے ہیں, جیسے پانی نہیں ہے, اب پانی نہیں ہے پھر آپ کی نماز چھوڑ دیں گے, وضو نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے؟ تو یہ کیا ہے آپ کے لیے, ایک طرح سے آسانی ہے. پھر اسی طرح سے نماز, جس طرح بھی نماز پڑھے, کوئی بیمار ہے, کوئی اب پیرالائزڈ ہو گیا ہے یا کوئی گر گیا ہے, اس کو پلاسٹر بندھا ہے, تو اب کیا کرے گا وہ؟ اگر کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیا چھوٹ ہے اس کو؟ بیٹھ کے پڑھے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے, اور اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارہ سے پڑھے. ٹھیک ہے, کتنی چھوٹ ہے آپ کے لیے, کیا ہے, آسانی ہے. اسی طرح سے رمضان میں مسافر کو اور بیمار کو کیا رخصت ہے؟ روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے. پھر موزے اور جرابت پر مسئلہ ہے. جیسے جب سفر میں ہم ہوتے ہیں تو ہم کو معلوم ہے کہ جوتا اتارنا, ساکس اتارنا مشکل کام, یہ مشقت والا کام ہے. تو کیا کہا گیا کہ مسا کر لو. ایون اگر آپ اپنے گھر میں یہاں پر بھی ہو, سردی ہو اور جوتا اور موزے اتارنا مشکل ہو, تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ایک دن اور رات میں مسا کر سکتے ہیں, اور باہر سفر پر ہو تو 3 دن اور 3 رات کی آپ کو اجازت ہے. پھر اسی طرح سے طلاق اور رجوع کی اجازت, کہ اگر بالکل ہی گزارا ہو ہی نہیں رہا تو کیا کر سکتے ہیں؟ طلاق دی جا سکتی ہے. اگر بیوی سے گزارا نہیں ہو رہا ہے, شوہر بہت ظالم ہے, تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ خلع لے سکتی ہے. اسی طرح سے اگر طلاق دے دی لیکن پھر پچھتا رہے تو کیا اجازت ہے؟ رجوع کی اجازت ہے. ایون اگر عدت کا پیریڈ گزر کے گئے تو کیا اجازت ہے کہ دوبارہ اسی سے نکاح کر لو؟ الحمدللہ اتنی آسانی رکھی گئی. تو یہ سب کیا ہے ہمارے لیے؟ آسانیاں ہیں اس طرح سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ماں یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں مشکل میں ڈالے یا تم پر کوئی تنگی رکھے, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ آسانی پیدا کرے. اور یہ جو اصول بنائے گئے ہیں فقہ کے, تو آپ دیکھیں کہ اس کو ان حدیثوں پر رکل بنایا گیا ہے, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یسر ولا تعسر, بشر ولا تنفر. تو جو فقہ کے جو اصول ہیں وہ اسی کو مد نظر رکھ کے بنایا گیا کہ خوشخبری دو, نفرت نہ پھیلاؤ, آسانی پیدا کرو, تنگی نہ پیدا کرو. ہمارے یہاں کیا کانسیپٹ ہے بتائیں. اگر جیسے میں اگر آپ سے کہوں کہ اچھا چاروں اماموں کے مسلک ہیں, اب اس میں سے جو آسان ہے وہ آپ پک کر لو, تو ہمارے یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے؟
ویریشنز ہے, سب کی ویو الگ الگ.
نہیں نہیں, ایک جو چیز ہمارے کانسیپٹ دیا گیا ہے, ایک سوچ بنا رہی ہے کہ نہیں ایسے آسان چیزیں نہیں لینا ہے, ہے نا؟ یعنی آپ کو کسی ایک کو فالو کرنا ہے, آپ چاروں کو دیکھ کر کسی ایک کو لے کر آسانی والی چیز فالو نہیں کر سکتے, جبکہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ آسانی. اور یعنی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آسانی والی چیز آپ کو لگ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی بھی تقوی کے خلاف نہیں ہے. ہمارے یہ کیا سمجھا جاتا ہے کہ جو مشکل ہے وہ اڈاپٹ کریں گے تو کیا ہے؟ تقوی ہے. یہ غلط ہے. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ کی بخاری میں ایک حدیث ہے, انہما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الاختیار یسرہما ما لم یکن اسما, کہ اللہ کے رسول کے سامنے جب بھی کوئی دو چیزیں آتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ایک کو استعمال کرتے جو کہ آسان ہوتا, جس میں گناہ نہ ہوتا. اب اتنی بڑی دلیل ہم کو مل رہی ہے کہ اللہ کے رسول کون سا راستہ استعمال کرتے تھے؟ آسان والا. اور یہ حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ خود اللہ کے رسول کے فرما رہے ہیں کہ آسانی پیدا کرو, تنگی میں مر ڈالو. یعنی کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ مشکل, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معاملہ رکھا گیا تو آپ نے آسانی والا حل بتایا. جیسے ابھی شرابی کی مثال ہم نے رکھی کہ ایک صحابی اتنی بار شراب پی کر آئے لیکن آپ نے کیا کہا؟ چھوڑ دو, یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کے رسول نے ہمیشہ کیا چاہا کہ آسانی دی جائے لوگوں کو. تو ہم بھی کیا کریں, ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے پر ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ نہیں, دین میں آسانی والی چیز کو لے لیں, کہ اگر آپ چاروں امام کو فالو کر رہے ہیں اور اس میں سے کوئی آسانی والی چیز فالو کرتے ہیں تو اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. اور لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ نہیں, کسی ایک کو فالو کرو کیونکہ یہ تو پھر اپنی مرضی کی ہو جائے گی, پسند ہو جائے گی, اپنی خواہش کے غلام ہو جائیں گے. تو نہیں, خواہش کے غلام ہم نہیں ہو رہے ہیں, علماء کا ہی فتویٰ ہے, اس میں سے کوئی چیز اڈاپٹ کرنا ہے تو پھر ہم کوئی بھی چیز اڈاپٹ کر سکتے ہیں, چاہے وہ امام مالک کی ہو, چاہے وہ امام شافعی کی ہو, چاہے وہ امام احمد بن حنبل کی ہو, چاہے وہ امام ابو حنیفہ کی ہو, کسی کی بھی آپ لے سکتے ہیں. اگر وہ قرآن اور سنت سے قریب ہے تو آپ اس کو اڈاپٹ کر لیں, اس کو پک کر لیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور آپ دیکھیں ہماری سوچ اتنی محدود ہے, ہم تو صرف یہ چار اماموں کو جانتے ہیں, جبکہ الحمدللہ ہمارے دین جو ہمارے اسلاف گزرے اس میں اتنے بڑے بڑے اور اسکالرز بھی تھے لیکن ان کی فکر مشہور نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ان چاروں کی فکر کو اس وقت کے جو خلفاء تھے انہوں نے لے لیا تھا. تو جتنی بڑی جس کی خلافت رہی اتنا زیادہ اس فکر کو فالو کیا گیا. جو دوسرے خلفاء, جو دوسرے امام تھے بیچارے, ان کی کوئی خلیفہ نے اڈاپٹ نہیں کی تھی, جیسے امام شوکانی ہیں, امام ابن الحزم ہیں, اور بھی بہت بڑے گزرے ہیں ماشاء اللہ, تو ان کی فکر نہیں لی گئی. حالانکہ وہ بھی اگر آپ فتاوے دیکھیں گے تو ان کے فتاوے بلکہ زیادہ ہیں دوسرے جو لوگ ہیں, تو ان کی بھی فکر ہے الحمدللہ سامنے, تو ان کو بھی ہم لے سکتے ہیں, کسی کو بھی آپ لے سکتے ہیں. جب فکر ہی فالو کرنا ہے تو کسی ایک کو کیوں, آپ کسی کی بھی فالو کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے. پھر ایک آخری چیز جو ہے فکر کو, فکر کے بارے میں آپ لوگ لکھ لیں. لغت میں فکر کہتے ہیں ادراک اور فہم کو, ادراک فہم. علم کو بھی فکر کہا جاتا ہے, اور کسی چیز کا علم اور اس کا فہم, یعنی کوئی چیز کا علم حاصل کرنا اور اس کے بارے میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا, وہ بھی فکر ہے. پھر حافظ ابن حجر اسقلانی اس کے بارے میں کہتے ہیں فقوہا کا مطلب ہوتا ہے قاف پر پیش کے ساتھ فقوہا, وہ فکر اور فہم اس سے مراد ہے جو آدمی کے مزاج اور طبیعت میں رج بس جائے. وہ فکر اور فہم جو آدمی کے مزاج اور طبیعت میں رج بس جائے. جیسے مثال کے طور پر کوئی رفع الیدین کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو اب جس کی عادت ہو گئی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے ہاتھ فوراً کیا ہوں گے؟ اٹھیں گے. جب وہ رکو میں جائے گا, رکو سے کھڑا ہوگا تو رفع الیدین کے ہاتھ کے لیے اس کے لیے ہاتھ بالکل خود بخود اٹھ جائے گی. تو جو ایسا فہم, ایسا علم جو اس کے مزاج اور طبیعت میں رج بس جائے, ٹھیک ہے, کوئی چیز ہم بچپن سے فالو کرتے تو کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ہمارے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. اسی طرح سے دوسرے اس کے معنی ہے فقیہ, قاف کے زیر کے ساتھ, اس کا مطلب ہے سمجھ. اور قاف کے زبر کے ساتھ فقاہ, اس کے معنی ہوتے ہیں فہم میں سبقت لے جانا, فہم میں سبقت یعنی آگے بڑھ جانا, فہم میں آگے بڑھ جانا. کیا ہر مفتی کا, ہر اسکالر کا لیول ایک سا ہوتا ہے؟ ہم ہی ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم سب کا لیول کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو فقہ, آپ لیکن زیر زبر کے فرق سے کتنے معنی بدل رہے ہیں کہ فقوہ کا مطلب وہ فقیہ فہم اس سے مراد ہے, وہ فقہ اور فہم مراد ہے جس سے انسان کی طبیعت اور مزاج میں رچ بس جائے. پھر فقیہ سمجھ کو کہتے ہیں, اور فقہ فہم میں آگے بڑھ جانا. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, فکر کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. ہوا نہیں ہوا قرآن میں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ہے قرآن میں, ٹھیک ہے. تو یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا. تو یہاں پر مسلسل کیا دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کھول دے اور میری بات آسان, میرے لیے میرا کام آسان کر دے, اور میں یعنی ایسی بات کہوں گی جس سے وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. تو یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ سمجھنا. پھر جو ہے شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, اس میں سورہ ہود میں آتا ہے کہ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول, کہ اے شعیب بہت سی بار باتیں جو تم کہتے ہو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں, یعنی ان کے اوپر سے گزرتی تھی وہ باتیں. تو وہاں پر بھی یہ لفظ کس لیے آتا ہے؟ سمجھ کے لیے آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تفقهون تسبیحهم, یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے. تو اس لیے قرآن میں کن معنی میں کہ گہری سمجھ بوجھ کے معنی میں آیا ہے. پھر حدیث میں ہم بہت ہی مشہور حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین, کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ ادا کرتا ہے. پھر ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہم فقہنی فی الدین, ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مجھے دین کی سمجھ ادا کر. پھر عباس عبداللہ بن عباس کو اللہ کے رسول نے کیا دعا کی دی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ, اس کے لیے جو لفظ اللہم فقہ فی الدین, کہ اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ ادا کر, ٹھیک ہے, تاکہ یہ قرآن کی تفسیر کر سکے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ, ہم نے فقہ کو کیا کر دیا بہت ہی محدود معنوں میں استعمال کر لیا. جس کو دین کی سمجھ آ جائے سمجھے وہ فقی ہے, ٹھیک ہے, دین کو سمجھنے والا, اس کی گہرائی کو سمجھنے والا. تو اس میں جو اس کے انڈر میں جو چیزیں آتی ہیں اختلافی مسائل کو جاننا, یعنی اب اصطلاحی معنی آپ اس کے لکھ لیں, شریعت کے ان عملی احکام کا علم اصطلاحی معنی, اسلامک ٹرمینالوجی, شریعت کے ان عملی احکام کا علم جو ادلہ تفصیلیہ سے محفوظ ہوں, شریعت کے ان عملی احکام کا علم جو ادلہ الف دال لام ہے ادلہ دلیل سے ہے تفصیلیہ سے محفوظ ہو. تفصیل تفصیل ہم اردو میں کہتے ہیں, ادلہ تفصیلیہ سے محفوظ ہو. اگر آپ اس کو عام زبان میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ لیجئے, ٹھیک ہے, شریعت کا وہ علم جو دلیل سے ثابت ہو, شریعت کا وہ علم جو دلیل سے ثابت ہو جس میں انسان کا فائدہ اور لحاظ بھی ہو, فائدہ اور لحاظ بھی رکھا گیا ہو, شریعت کا وہ علم جو دلیل سے ثابت ہو جس میں انسان کا فائدہ اور لحاظ بھی رکھا گیا ہو. یہ والی جو ڈیفینیشن ہے اصطلاحی تعریف, دیکھیں دو قسم کے ہوتے ہیں نا ہم جو تعریف کرتے ہیں, ایک تو لغوی معنی ہوتے ہیں اور اس کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اسلامک ٹرمنالوجی میں ایک معنی ہے اور ایک ڈکشنری میننگ ہے. تو یہ جو اصطلاحی معنی ہے یہ آپ کو یاد بھی کرنے ہیں, اس کو بار بار لکھ کر پریکٹس کر لیں. شریعت کے ان عملی احکام کا علم جو ادلہ تفصیلیت سے محفوظ ہو, یا اس کے نیچے جو ڈیفینیشن لکھا ہے اس کے عمل پر وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے لفظی معنی کیا لکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ادراک فہم سمجھ علم اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو اس کے انڈر میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ اختلافی مسائل کو جاننا بھی فقہ کہلاتا ہے. اب جیسے جو اختلاف, جیسے مثال کے طور پر ایک اسکالر ہے آپ کو فتویٰ دیتے ہیں کوئی, لیکن ان کے سامنے یہ بھی جاننا ضروری ہے, ان کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ فلاں اسکالر نے اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیا, ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی نے اس کا حل بتایا ہے کہ یہ جائز ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے اسکالر کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے جائز نہیں ہے. تو اختلافی مسائل کا علم جاننا یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ فقہ کہلاتا ہے. تو اختلافی مسائل کا حل جاننا یا علم جاننا وہ بھی فقہ کہلاتا ہے. پھر فقہ جو ہے اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, کسی کو کم بھی مل سکتی ہے کسی کو زیادہ بھی مل سکتی ہے. فہم قرآن کو بھی فقہ کہتے ہیں, فہم قرآن کو بھی فقہ کہا جاتا ہے. حدیث کے علم اور فہم کو جاننا بھی فقہ کہلاتا ہے, حدیث کے علم و فہم کو جاننا بھی فقہ کہلاتا ہے. اور وہ باتیں جو نفس کے لیے مفید یا مضر ہوں, وہ باتیں جو نفس کے لیے مفید یعنی فائدہ مند یا مضر یا نقصان دہ ہوں وہ بھی فقہ کہلاتا ہے. یعنی ہمارے نفس کے لیے کون سی باتیں فائدہ مند ہیں اور کون سی نقصان دہ ہیں, جیسے کوئی مثال دے سکتا ہے اس کی؟ ٹھیک ہے, اور کوئی مثال؟ روزے, ٹھیک ہے. اب جیسے مثال کے طور پر روزے بظاہر تو مشکل لگتے ہیں نا رکھنا, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے یعنی نفس کے لیے اس سے فائدہ ہے نہیں ہے روزوں سے, ہے. تو لہٰذا یہ اس کے بارے میں جانا ہے کہ جو شریعت نے ہمارے لیے احکام بتائے ہیں تو وہ اس میں ہمیں کس کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے, اس پہ نہ کرنے کے کیا نقصان ہیں اور کرنے کے کیا فائدے ہیں, تو اس کا علم رکھنا یہ بھی فقہ کہلاتا ہے. یعنی اس کی بہت ہی واسط معنی ہے. ٹھیک ہے الحمد للہ. تو یہاں تک آپ لوگوں کا یہ فکس کے بارے میں اور شریعت کے بارے میں تھا. تو شریعت کے جو اصل ماخوذ المصدر ہے وہ کیا ہے؟ کوئی ہاتھ اٹھا کر بتائے جو آپ لوگوں کے سامنے بتائے گا کہ اصل جہاں سے شریعت نکلتی ہے جو چار بتائے ہیں تو وہ چار کون سے؟ ہاتھ اٹھائیے, پیچھے والے اٹھائیے. جی آپ ایک آپ ماشاء اللہ ویری گڈ. ٹھیک ہے اجماع کی کوئی ڈیفینیشن بتا سکتا ہے؟ اجماع جی آپ جی وہ اجماع کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے قیاس کی کوئی ڈیفینیشن بتا سکتا ہے؟ جی فرحانہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے معنی ارے نا قیاس
کرنا
ہاں قیاس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے اچھا شریعت کے معنی اور اس کی ڈیفینیشن کوئی بتا سکتا ہے؟ جی جی صحیح واضح معلوم راستہ. ٹھیک ہے اور سیدھا راستہ واضح راستہ ہاں جی واضح ہو جی وہ ہو گیا کلیئر اور منزل تک پہنچا آسانی سے سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں الحمد للہ. یعنی بہت ہی وسیع کے معنی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ شریعت کے لیے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے اور پھر اس کا جو اصطلاحی اس کی ڈیفینیشن فکر کیا وہ احکام رسول کے ذریعے سے. ٹھیک ہے کون کون سے ہیں وہ؟ اور کہاں کہاں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں اس کو جو ہے بائی ہارٹ ویسا نہ یاد کریں, اس کو ویسے کریں کہ جو کہاں سے اللہ کے پاس سے آئے ہیں کس پر آئے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں. جو اللہ نے نازل کیے ہیں جو اللہ کے رسول پر آئے ہیں ان کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں جس میں اخلاق عبادات معاملات ساری چیزیں آتی ہیں جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور ایکچولی تمام علماء جو ہے اس پر متفق ہیں اس ڈیفینیشن پر. یعنی جو اصول فقہ پڑھائے جاتے ہیں تو اس میں شریعت کی یہی ڈیفینیشن بتائی گئی اصطلاحی معنی جو بتائے گئے شریعت کی. کیونکہ آپ دیکھیں اس میں چونکہ یہ معاملات ہیں سارے نا ہمارے عبادات ہیں اخلاق ہیں یہ سب کچھ وہ سب کچھ اس میں آتے ہیں جس پر چل کر ہم کیا ہو سکتے ہیں دونوں جگہ پر کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا شریعت میں اور قانون میں کوئی فرق بتا سکتا ہے؟ ایک منٹ پیچھے جی شاکر آپ. ٹھیک ہے ٹھیک ایک ہو گیا کوئی ایک دوسرا
جی
فقہ نہیں شریعت اور قانون بتا رہے ہیں شریعت تو ٹھیک ہے بہت بڑا میدان ہے اس کے اندر وہ ایک فک میں آ جائے گا لیکن یہ قانون اور شریعت میں فرق جی بالکل صحیح ہے. اور جی سمیرا ہاں لیکن شریعت سے نہیں سمیرا آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے اور کون بول رہے جی جی ٹھیک ہے بالکل آسان بات ہے جی ارے قانون ٹھیک ہے اور قانون میں کیا ہو سکتا ہے؟ ظلم ہو سکتا ہے قانون میں نقصان یعنی کمی بھی ہو سکتی ہے نقص بھی ہو سکتے ہیں یعنی اس میں فائدے زیادہ نہیں ہیں اور اس میں نقصانات بھی ہیں جی